الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہمارا باب مکمل ہوا اور آج سے انشاءاللہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا آغاز کریں گے. علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی آپ کے چچیرے بھائی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، حالانکہ ابھی وہ بالکل ہی ینگ ایک طرح سے بچے ہی تھے دیکھا جائے تو. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی. تو علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ان پر خلافت ختم ہوتی ہے. کیونکہ 30 سال کا جو ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 30 سال کا عرصہ اگزیکٹلی حسن بن علی کی خلافت پر ختم ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ بالکل ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نہایت ہی فہم بخشا تھا، یعنی فہم اور فراست میں، ذہانت میں بہت آگے تھے ماشاءاللہ. اسی لیے ان کے فقہی اجتہادات بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. دوسری اہم بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے 2-3 فرقے وجود میں آئے، تو ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری خود ساختہ باتیں خود ہی گھڑ کر لوگوں کے سامنے پھیلا دی، جس کی بنا پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا علی رضی اللہ عنہ شاید بس وہ دوسرے گروپس کے لوگوں کے لیے ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے تو جھوٹی اور سچی باتیں ملا کر علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منسوب کی، لیکن جو صحیح حقیقت ہے انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے اور صحیح روایات اور صحیح سندوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ڈسکس کریں گے. اور اگر ضعیف روایت آئی بھی ہیں تو اس میں ہم روایت مطلب احادیث کی بات نہیں ہے، بلکہ بعد میں جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور واقعات ہیں، تو جو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح نظر آتے ہیں، جن کا تعلق عقیدے سے یا عبادات سے نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی احتیاطاً ڈسکس کریں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ خلافت النبوتی 30 سنۃ ثم یوتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء. نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا عنایت کر دے گا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ، بخاری والی دوسری روایت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تھرڈ ٹائم ڈسکس کریں گے. ایک اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی. اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. آپ نے حسن بن علی کو مخاطب کر کے یہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب لوگوں نے حسن بن علی کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو انہوں نے خود بخود ہی اس سے وہ سبق دوش ہو گئے اور وہ خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دے کر وہ دستبردار ہو گئے تھے. اس طرح سے 2 گروہوں میں صلح کروانے کا ذریعہ بھی بنے. تو ابن کثیر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن بن علی کی خلافت کے ساتھ ہی 30 سال مکمل ہو گئے، کیونکہ وہ ربیع الاول 41 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہاں تک 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی وفات بھی سن 11 ہجری ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ تو یہ بات دراصل آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم کو علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلو ملیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کس طرح سے وہ بہت ہی ذہین تھے، بر وقت فیصلہ کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ان کو بہت دسترس حاصل تھی۔ ماشاءاللہ، عرب کے جاہلی رسم و رواج سے واقف تھے، لہٰذا اس پر بھی ان کے جو فتوے ہیں بہت ہی بہترین ہیں کہ کون سی رسومات جب عرب لوگ اس کو اختیار کرتے تو اس سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ہم بہت ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے علی رضی اللہ عنہ کی، امید ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے 2 یا 3 کلاس میں ہو جائے کمپلیٹ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں بہت ایسی باتیں الحمدللہ پتہ چلیں گی جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست پر ایک طرح سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اس بارے میں ملکہ دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نام و نسب، اور نام و نسب کی طرف آنے سے پہلے ہم ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ داماد رسول، چچیرے بھائی، اور پھر جو مشہور ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ داماد رسول، فاتح خیبر، خلیفہ راشد، علی بن ابی طالب، ماشاءاللہ کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی کہ وہ خیبر کے فاتح ہوں گے، خلیفہ راشد ہیں اور اللہ کے رسول کے داماد ہیں۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول کے خاندان ہی کے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی والدہ بنو ہاشم میں سے تھی، یعنی نجیب الطرفین جس کو کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ دونوں قریش قبیلے ہی کے تھے اور بنو ہاشم کے خاندان کے ہی تھے، لہذا علی رضی اللہ عنہ ہاشمی خاندان کے بیٹے ہوئے سمجھے، یعنی والد اور والدہ دونوں ایک ہی قبیلے سے اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ان کا ایک بڑا درجہ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب، ویسے تو نسب بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، ان اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور ابو طالب کا ایکچوئل نام دراصل عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نسب میں ان کے جد اول یعنی عبد المطلب بن ہاشم کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور ان کے والد ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، تو الگ الگ بیویوں سے وہ بیٹے تھے، لیکن جو عبداللہ تھے آپ کے بیٹے، یعنی اللہ کے رسول کے والد اور ابو طالب، یہ دونوں ایک ہی والدہ سے تھے، یعنی حقیقی بھائی تھے آپ کے والد کے ابو طالب۔ علی رضی اللہ عنہ کا نام بچپن میں حیدر تھا، اور یہ جملہ خود ان کی زبانی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ خود کہتے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے اس شیر کی مانند جو خوفناک منظر کا حامل ہو۔ خیبر کے دن انہوں نے یہ اشعار خود پڑھے تھے، یعنی ان کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر اسد ان کا نام رکھا تھا، اور اسد جو ہے شیر کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پیدائش کے وقت ابو طالب موجود نہیں تھے، جب وہ واپس آئے تو انہیں یہ نام اچھا نہیں لگا، لہٰذا انہوں نے ان کا نام علی رکھ دیا، یعنی ان کے والد نے ہی ان کا نام چینج کر دیا تھا۔ کنیت ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت کی وجہ سے ان کی کنیت ابو الحسن ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی، اور حسن رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کے بیٹے تھے، یعنی علی اور فاطمہ کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور کنیت ہمیں ملتی ہے جس سے وہ بہت مشہور ہوئے، ابو تراب، اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت ان کو عطا کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے۔ لہذا وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور انہوں نے گھر میں آرام بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ جاؤ دیکھو علی کہاں ہے. جب وہ ڈھونڈ کر آئے تو کہا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں, لیتے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے, دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیتے ہوئے ہیں اور اوڑھنے والی چادر ایک جانب سے گری ہوئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے ان کے جسم سے مٹی پونچھتے ہوئے کہا کم ابا ترابن, کم ابا ترابن, اٹھو اٹھو اے ابو تراب. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ کی کنیتوں میں ابو الحسن کے علاوہ ابو الحسین, ابو القاسم الحاشمی اور ابو السبتین بھی شامل ہیں. لقب آپ کا لقب امیر المومنین ہے اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف روایت ملتی ہیں. حسن بصری کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش نبوت سے 15 یا 16 سال پہلے ہوئی, لیکن جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے ہوئی, یعنی 10 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے ہوئی. اور محمد بن علی باقر نے بھی اس کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ 10 سال پہلے ہی علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی نبوت سے. قبیلہ ہم سب جانتے ہیں کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے, بلندی کے اعتبار سے, قیادت کی اہلیت کے اعتبار سے, زبان کی فصاحت کے اعتبار سے اور اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے یہ قبیلہ سب سے ڈفرینٹ تھا. اور قریش کا قبیلہ اس لیے بھی زیادہ مشہور تھا اور ان کے ذمے سقایا اور رفادہ کا کام تھا, یعنی وہ لوگ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ قریش اپنی اولاد, یعنی پہلے سے قریش کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں, اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کو چنا. اور کیوں؟ کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لہٰذا ان کے جو اخلاق تھے دوسروں کی نسبت بہت بہتر تھے, بہادری اور جوان مردی میں وہ بہت آگے تھے. اور چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر, چاہے وہ بگاڑ ہی پیدا ہو گیا اس میں, اس پر وہ لوگ جمے ہوئے تھے. آپس میں محبت تھی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا. یہ ان بدوؤں کی طرح نہیں تھے جنہیں نہ دین نے باوقار بنایا اور نہ ہی ان کو آداب یاد تھے. کہا جاتا ہے کہ قریش کی سب سے زیادہ جو خاص خوبی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے تھے. یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں, لیکن قریش اس جرم سے بری تھے. بیت اللہ کا حج کرتے تھے, ان کو مناسی کے حج معلوم تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے, سوری قریش کے بارے میں, کہ وہ اپنے مردوں کو کفن پہناتے تھے. ان کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ حالت جنابت میں غسل کرتے تھے, اور ظالم سرداروں سے وہ لوگ بیزار تھے, مجوسیت سے دور تھے, غیرت کے باعث بیٹی, نواسی اور بہن بھانجی سے نکاح سے پرہیز کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں جو ایسے نکاح جائز تھے لیکن قریش میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو قرآن جب نازل ہوا تو اس نے ان کے اس اچھے کردار کو, جو ان کے اندر خوبیاں تھیں, اس کو قرآن نے صحیح قرار دیا, اس کو باقی رہنے دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ حق مہر بھی ادا کرتے تھے, یعنی اور حق مہر جب ادا کرتے تو اس پر دو گواہوں کو بھی شامل کرتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں گے ان کی یہی چیز آج اسلام میں موجود ہے کہ آج جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس پر گواہ بھی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں پر گواہوں کی بنیاد پر شادی ہوتی تھی اور طلاق بھی ہوا کرتی تھی. ان کے یہاں پر عزت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی قبیلے سے رشتہ جوڑتے تو پہلے یہ شرط لگاتے تھے کہ وہ اپنے دین پر پختہ کار ہو. یعنی ان کے لیے بڑا شرط تھا, اعزاز تھا کہ ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. سبحان اللہ, یعنی پہلے سے قبیلہ قریش ان خوبیوں کا مالک تھا. پھر خصوصاً جو بنو ہاشم خاندان ہے کہ وہ لوگ اور ان سے بڑھ کر بہتر تھے. یعنی خصوصاً جو بنو ہاشم کے لوگ تھے, سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر خوبیاں اور مزید زیادہ تھیں. اچھے اخلاق والے تھے, حساس لوگ تھے, اعتدال پر قائم تھے, عقل اور بصیرت رکھتے تھے, دوسروں سے بہتر ایمان تھا ان کا, یعنی اس زمانے کے لحاظ سے ایمان, یعنی جو چاہے وہ شرکی میں گھرے ہوئے تھے. اور اس گھرانے کا بہت بڑا مقام تھا, ظلم سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور حق کی مخالفت سے دور تھے, بہت زیادہ ہمت والے تھے اور مظلوم پر ظلم برداشت نہیں کرتے تھے, سخاوت میں اور شجاعت میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر پیش رہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا اور اجداد تھے ان کی سیرت بھی بہت فضیلت والی تھی، ان کے جو اخلاق تھے بہت اعلیٰ تھے. آپ خود دیکھیں کہ جس طرح سے عبد المطلب کی عزت ہوتی تھی، حالانکہ وہ اتنے امیر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو عزت تھی نہایت بلند، یعنی ایک طرح سے بہت بلند مرتبے پر وہ فائز تھے. اور اس وقت معاشرے میں بنو ہاشم کی بہت زیادہ عزت تھی، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کی قربانیوں کو سراہا جاتا تھا. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کی پہلے سے ہی اپنی جگہ ایک مسلم حیثیت تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب، یہ بھی کوئی محتاج بیان نہیں. الحمدللہ ہم اتنی دفعہ سیرت پڑھ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے والد یعنی ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت مکہ میں سب سے بڑے سپورٹر، سب سے بڑے مددگار. خود تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت میں ہمیشہ ان کی پشت پناہی کی. اور ابو طالب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد اور چچا ابو طالب نے کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاطمہ بنت اسد کو اپنے یعنی امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی وہ میری والدہ ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے، کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب ابو طالب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. یعنی آپ نے جب اپنی چچی پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا، اور ایک طرح سے وہ آپ کی والدہ کی جگہ پر تھی، لہٰذا آپ ان سے محبت سے پیش آتے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو طالب ہی نے آپ کو سپورٹ کیا، اور یہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، سیرت ہم پڑھ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، تم علل اعلان کھلم کھلا اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو، جب تک میری جان باقی ہے میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بہت بڑی بات تھی ہے. اور خود اسلام قبول نہیں کر سکے، جس کا ہمیں افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے. اور اللہ کے رسول کے خاطر تمام قبیلہ قریش نے، تمام بنو ہاشم جو خاندان تھا انہوں نے سوائے ابو لہب کو چھوڑ کر سب نے تکلیفیں اٹھائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ 3 سال وہ لوگ شیب ابی طالب میں محصور رہے، اور چپکے چپاتے کوئی کھانا ان کو مل جاتا تو مل جاتا، ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھوکے رہنا پڑتا تھا. اس میں مسلمان بھی تھے، نان مسلمز بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے، یعنی اپنے خاندان والوں کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. بنو ہاشم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ ہم کو آپ کی وجہ سے یہاں پر محصور ہو کر رہنا پڑا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپس میں جو یونٹی ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ، کہ یکجہتی کتنی زیادہ تھی الحمدللہ. اور ابو طالب کی محبت آپ دیکھیں کہ ابو طالب اللہ کے رسول کو جس چارپائی پر سونے کا کہتے، تھوڑی دیر بعد اٹھا کر وہاں سے ان کو شفٹ کر دیتے اور ان کی جگہ کسی اور نوجوان کو، بنو ہاشم کے کسی اور نوجوان کو وہاں سلا دیتے. کیوں؟ تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حملہ کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو سکے حملہ. کتنی محبت تھی آپ دیکھیں، اور ان کا آپس میں کتنا ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ تھا الحمدللہ. لہٰذا والد ابو طالب، والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصے تھیں. علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشمی بیٹے کو جنم دیا، یعنی دونوں بھی ہاشمی ہاشمی ہی تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی پرورش کی، تو اس وقت فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے رسول کا بہت خیال رکھا، اسی لیے آپ ان کو اپنی والدہ کے برابر درجہ دیتے تھے اور امی کہا کرتے تھے. بہت ہی عظیم خاتون تھی ماشاءاللہ. ان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں. وہ اللہ کے رسول کا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے بہت محبت تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں کے زیر سایہ زندگی بسر کی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، یہ بھی ان کی ایک خوبی تھی ماشاءاللہ، یعنی اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں شامل تھیں وہ. اور خواتین میں ان کو ایک الگ ہی منفرد درجہ حاصل تھا، ممتاز درجہ حاصل تھا، ایک بلند مقام تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی وہ بہت ہی شفقت اور مہربانی سے پیش آتی تھی، اور ان کے والدین اللہ کے رسول سے بھی ان کا سلوک بہت ہی کریمانہ اور بہترین تھا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول کے لیے پانی کا انتظام کرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں اور وہ آپ کے لیے آٹا پیسنے اور گوندھنے کے لیے کافی ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کی سند کے راوی سقہ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب فاطمہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ماشاءاللہ، علی رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، اور جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو ان کے زیر کفالت تھی ان کا بھی نام فاطمہ تھا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کوئی ریشم آیا، یہ ریشم سے بنا ہوا کپڑا آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر علی رضی اللہ عنہ کو دیا. ابن ماجہ کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہدیے میں ملا جو ریشم سے بنا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پاس. اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کا کیا کروں، کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے فاطمہوں کے لیے اوڑھنیاں بنا دو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کتنا بہترین جملہ کہا کہ تمام فاطمہ اس میں آ گئیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عمدہ ریشم بطور ہدیہ مجھے بھجوایا اور فرمایا کہ میں اسے کاٹ کر چار حصے کر لوں تاکہ میں سب فاطمہوں کو اوڑھنی دے دوں. تو فاطمہ بنت رسول، ایک ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور ایک فاطمہ بنت حمزہ، ان کو دے دی. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ چوتھی عورت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ ہے. ان یہ چاروں فاطمہوں کو وہ اوڑھنی دی گئی اس ریشم کے کپڑے سے بنا کر. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ ان کا ایک حدیث کا مجموعہ بھی ہم کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور اسی بنا پر اللہ کے رسول کی نظر میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی اور اس لیے وہ خاص طور سے ان کے لیے تحفے بھی پیش کیا کرتے تھے. یہ جو روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے یا آپ نے اپنا کرتا دیا، تو ان روایت کی سند ضعیف ہے لہذا ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. پھر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بھائی تھے آپ کو. ابو طالب کے چار بیٹے تھے اور ان کے نام طالب، یعنی انہیں بڑے بیٹے طالب پر ہی ان کی کنیت تھی ابو طالب. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور زمانے جاہلیت میں ہی جاہلیت کی حالت ہی میں ان کی موت واقع ہو گئی. دوسرے کا نام عقیل تھا. تیسرے بہت ہی مشہور صحابی ہم گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب، اور چوتھے علی رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے علاوہ دو بیٹیاں تھیں، ایک ام ہانی اور جمانہ. یہ سب فاطمہ بنت اسد سے تھیں اولاد اور ان میں سے ہر بھائی کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، یعنی طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے اور جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے. تو اس طرح سے 10-10 سال کا فرق ہوا. کہا جاتا ہے کہ طالب جو ان کے بھائی تھے بڑے والے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں ان کے بہت سارے تعریف کیے گئے اشعار بھی ملتے ہیں، لیکن ان کو مجبوراً جنگ بدر میں شامل ہونا پڑا تھا، لیکن وہ شامل نہیں ہو سکے اور وہیں سے واپس پلٹ گئے. اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا، لیکن کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں واپس آئے تھے جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ان کی حالت بہت خستہ تھی، یعنی بہت نادار تھے، غریب تھے، اور انہوں نے کچھ مدد مانگی تھی علی رضی اللہ عنہ سے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری کسی اور سے سفارش کر دیتا ہوں، لیکن میں اس خلافت میں یعنی بیت المال میں سے، یعنی خلیفہ ہونے کے ناطے میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، کچھ مدد نہیں کر سکتا. تو وہ ناراض ہو کر کہا کہ تم اتنے بڑے خلیفہ ہو، اتنی بڑی مملکت کے، اور اپنے بھائی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ اگر میری ذاتی کوئی پونجی ہوتی تو میں اس میں سے آپ کی ضرور ہیلپ کرتا، لیکن میں بیت المال میں سے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی خلیفہ راشد گزرے ہیں ان کو کس قدر احساس تھا بیت المال کا، اس کی امانت کا، کس طرح سے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے. اور یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج بھی یہ امانت داری کا احساس ہو. ہم میں سے ہر کوئی جہاں بھی جڑا ہوا ہے، تو چاہے ہمارا وقت ہو، چاہے ہمارا مال ہو، یا لوگوں نے کسی چیز کے لیے ہمارے پاس کچھ امانت رکھوائی ہو، کہیں دینے دلانے کے لیے، تو ہم کو اس امانت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر اس کے بارے میں پوچھ آ جائے اور ہم کو اس کا جواب دینا پڑے۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے یہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر عقیل بن ابی طالب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جعفر بن ابی طالب تو سابقون الاولون میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا درجہ رکھتے تھے، اسی لیے نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی تقریر کی اور انہوں نے ہی بات چیت کی۔ ام ہانی کے بارے میں بھی ہم سب کو پتہ چلتا ہے، فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول انہی کے گھر ٹھہرے تھے، انہی کے گھر آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی تھی۔ اور جمانہ بنت ابی طالب، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی بہن تھی اور ان کے جو بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سپورٹ کیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے آپ کے کتنے بچے تھے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان سے ان کے جو بیٹے تھے حسن حسین، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، اور دو بیٹیاں تھیں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ۔ علی رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کی وفات تک علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ سے محمد بن الحنفیہ پیدا ہوئے، یہ بہت مشہور ہے، جن کا ہم بار بار ابوبکر صدیق کے اس میں پڑھ چکے ہیں نام۔ پھر اور بہت ساری بیویوں کے ان کے نام ملتے ہیں اور بہت سارے بچوں کے بھی نام ملتے ہیں، اور جو اس کی مجموعی تعداد ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کو 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں، اور بعض نے 17 بیٹیاں کہا ہے۔ تو بہرحال آپ الحمدللہ آپ اس بارے میں خوش قسمت تھے کہ آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی الحمدللہ۔ آپ کی جو شکل و شباہت تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو قد تھا وہ میانہ تھا، یعنی متوسط تھا، بہت اونچے تھے نہ بہت ہی زیادہ کم قد کے تھے۔ آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید تھی، چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، پیٹ ہلکا سا بڑا تھا، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں مضبوط لیکن نرم و نازک تھیں، ان کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، سر پر بال صرف پچھلی جانب تھے، داڑھی بڑی تھی، کندھے اوپر کو نکلے ہوئے، بازو کلائی سے الگ واضح نہ تھے، یعنی ایک دوسرے سے پیوستہ تھے، جب چلتے تو خود اعتمادی سے چلتے تھے، کسی کا بازو پکڑتے تو اپنا سانس روک لیتے تھے، جسم کا وزن زیادہ تھا، کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، جنگ کی طرف جب چلتے تو چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی حالت میں چلتے تھے، یعنی بہت تیز چلتے تھے، دل کے بہت مضبوط تھے، طاقتور اور بہادر تھے۔ سبحان اللہ، آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، چونکہ علی رضی اللہ عنہ کا قد کم تھا اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائٹ رکھتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بہت ہی مشہور ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ بیٹھے بھی ہوتے تو دوسرے لوگوں کے درمیان وہ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، اتنی زیادہ ان کی ہائٹ تھی۔ تو جب یہ تینوں ساتھی جا رہے تھے، بیچ میں علی رضی اللہ عنہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ علی ہمارے درمیان لنا کے نون ہیں۔ جو اردو والے لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ لنا جب لکھا جاتا ہے تو لام پھر نون پھر الف، تو لام اور الف دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں نون نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنی ان کی ظرافت آپ سوچیں یا مزاح آپ سوچ لیں کہ کتنا ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ تھی اور کیسے بر وقت جواب دیتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کتنے ذہین تھے ماشاء اللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ لولا انا کنت لا، کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی اگر نون کو ہٹا لیا جائے لا لنا میں سے، تو نون اگر نکال دیں اس میں تو پھر کیا بچ جائے گا، وہ لام الف زبر لا، تو اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ نہ ہوتے، یعنی الحمدللہ ایک طرح سے اپنی اہمیت بھی جتا دی اور اس بات کو ایک مزاح کے طور پر بھی پیش کر دیا الحمدللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا قد تھوڑا کم تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا قد بہت زیادہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا علی رضی اللہ عنہ نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لوگوں کو دعوت دی گھر میں، رشتہ داروں کو، اور تمام کو مخاطب کر کے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، ایسی اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جس میں فلاح ہی فلاح ہے، تو اس وقت سب کے جواب دینے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بار بار علی رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، حالانکہ ان کی ٹانگیں پتلی تھیں یعنی چھوٹے سے بچے تھے، لیکن دو دفعہ بھی جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے جو اس راستے میں میرا ساتھ دے گا، تو علی رضی اللہ عنہ دونوں دفعہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا مزاج، ان کی بہادری، ان کا عزم، ان کا حوصلہ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نوجوان، جو ہمارے قوم کے نوجوان بچے ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر جو جذبہ ہوگا، جو ولولہ ہوگا، وہ بڑے بوڑھوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیشہ سے جب انقلاب آتا ہے، تبدیلی اگر رونما ہوتی ہے، تو وہ نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ، یا عمر ان کی گزر جاتی ہے تو مصلحت اندیشی آ جاتی ہے، کمپرومائز کرنے کا ایک طرح سے جذبہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نوجوان لوگ ہمیشہ پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں وہ حالات سے مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا، جو لوگ اسلام قبول کرتے رہے، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی تھی، جو ینگ تھے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی کہ جب اگر ہماری ینگ جنریشن اس طرف آئے، تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کا نقشہ ہی مختلف ہو انشاءاللہ۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، جو لوگ بھی درد مند دل رکھتے ہیں اسلام کی خاطر، وہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اور وہ نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، اسے داڑھی بھی ہے الحمدللہ، جو کہ سنت کی نشانی ہے، تو آپ دیکھیں دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ ینگ جنریشن کو ان کی داڑھی دیکھ کر، یا ان کی نماز کی پابندی کو دیکھ کر، جتنا سکون اور جتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور اکثر مساجد کا یہی حال ہے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر مساجد میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مساجدیں صرف بوڑھے لوگوں سے بھری ہونی چاہیے، یہ نماز پڑھنا، مسجدوں میں جانا، یہ ریٹائرمنٹ لائف کی ایکٹیویٹی ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جبکہ مسجدیں تو نوجوانوں ہی سے بھری ہونی چاہیے، بوڑھے لوگ بھی آئیں لیکن میجورٹی کس کی ہو؟ نوجوانوں کی ہو۔ تو ہماری جب یہ ینگ جنریشن دین کی طرف آئے گی، ان کے اندر جو عزم اور حوصلہ ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے بچوں کو، ایسے لڑکوں کو، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ان کو دین کی طرف آنا چاہیے، ان کو دین پر پابند ہونا چاہیے، دین کے احکامات پر۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ ہر دفعہ اٹھتے رہے اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چونکہ ابو طالب بہت مالدار نہیں تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اور الحمدللہ آپ کی حیثیت اچھی ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب حیثیت ہو گئے تھے اس وقت، بزنس الحمدللہ بہت کامیاب ہوتا تھا، تو آپ نے اپنے چچا کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے بیٹے یعنی علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے آپ، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بات کر کے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھوں اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرح سے پرورش ہوئی۔ تو الحمدللہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو رہنے کا موقع ملا، ان کے ہی زیر سایہ پرورش پائے، انہی کے گھر میں رہتے تھے، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں علی رضی اللہ عنہ شامل تھے، یعنی بچوں میں علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بار بار وہ اللہ کے رسول کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہا جاتا ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ جو آپ نے بات کی ہے، جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، جب تک میں اپنے والد کو نہ بتا دوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بات کا اعلان نہ کیا جائے، یہ راز کھل نہ جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے علی، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے، اسے ظاہر نہ کرنا۔ تو علی رضی اللہ عنہ رات بھر سوچتے رہے، انتظار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ صبح ہوتے ہی وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو بات کیا بات کہی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل مد مقابل سے بیزاری کا اظہار کرو۔ یہ سنتے ہی علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پر لبیک کہا، اور وہی کچھ کہا جو انہیں کہا گیا۔ پھر انہوں نے بعد میں علی رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ابو طالب نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تب ابو طالب نے بتایا کہ یہ میں وہی کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو پھر ابو طالب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی کرتے رہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی محبت تھی بھتیجے کی ابو طالب کو۔ ابو طالب کی وفات پر خود علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دفن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ غسل کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کو دفن کر کے آیا تو تب اللہ کے رسول نے مجھے اتنی دعائیں دی کہ مجھے اس وقت اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے اگر اس کی جگہ سیاہ و سرخ اونٹ دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ یعنی میت کو غسل دینے کے بعد، سوری، میت کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنے کے بارے میں۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اتنے چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو فہم و فراست ان کے اندر جو تھی وہ بچپن ہی سے ہمیں نظر آتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ آئے، ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، لیکن کچھ تسلی بخش جواب نہ ملا تو خود آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو علی رضی اللہ عنہ کی ان سے بات چیت ہوئی، تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہیں، تو کہا کہ کچھ کام سے آیا ہوں اور کہیں ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ان کو خود اپنے گھر لے گئے اور ان کی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تین دن تک وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے، لیکن ابو ذر نے ظاہر نہیں کیا کہ میں کس لیے یہاں آیا ہوں۔ پھر تیسرے دن جب علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تب ابو ذر نے بتایا کہ میں یہاں پر ایسے ایسے شخص سے ملنے آیا ہوں جن کا نام محمد ہے، لیکن یہ بات کو خفیہ رکھنا اور کسی کو بتانا نہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، اور ایسا محسوس نہ ہو کہ میں اور آپ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر میں کسی جگہ رک جاؤں، یعنی کوئی قریش کے کسی، سوری، مکہ کے کسی شخص نے دیکھ لیا ہم کو کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تو پھر میں کہیں کسی جگہ رک جاؤں گا، تو آپ بھی رک جائیے گا۔ اس طرح سے چھپتے چھپاتے یہ لوگ دار ارقم پہنچے، اور پھر وہاں پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا کہنا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے احتیاط سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دار ارقم لے کر گئے کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے رسول یہ مسلمان خفیہ طور پر یا اکیلے میں تنہائی میں کہاں ملتے ہیں۔ تو دار ارقم اس وقت ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسا مسکن تھا کہ جہاں پر مسلمان اپنی عبادت بھی کرتے تھے اور آپس میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر سب سے اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے علی رضی اللہ عنہ کی وہ تھی کہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا۔ اس سے ان کی بہادری ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہجرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ وہیں سے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم یہاں پر میری بستر پر سو جانا اور یہ فلاں فلاں امانتیں فلاں فلاں لوگوں کو دے آنا۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے، صبح جب کفار مکہ نے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ علی ہے رضی اللہ عنہ، فوراً وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو مارا، ان کو قید بھی کیا، کہا جاتا کہ ایک دن بھر کے لیے انہیں قید کیا اور سرزنش کی، اور ان سے پوچھا بھی اللہ کے رسول کا پتہ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ تو ایک دن قید کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر تین دن کے بعد علی رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے ہجرت کے سفر میں کہ انہوں نے تنہا ہجرت کی۔ علی رضی اللہ عنہ اکیلے تھے ہجرت کرنے والے، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ہجرت کے سفر میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں رک جاتے تھے، کیونکہ تنہا تھے، سواری نہیں تھی، اور دھوپ انتہا کی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں ڈیزرٹ کی دھوپ کیسی ہوتی ہے۔ تو رات میں سفر کرنے کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں کیا چیز ہے، لہٰذا کہا جاتا کہ ان کے پیر بہت زخمی ہو گئے تھے، یعنی جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے پیر بہت زخمی تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا قرآن پر ان کو بہت عبور حاصل تھا الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی قرآن کے ساتھ ہی بسر کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، پھر اللہ کے رسول کی پوری زندگی ان کے سامنے گزری، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ، اور ہر خلیفہ کے دور میں ان کا نہایت اہم رول رہا، یعنی ہر خلیفہ کے وہ ایک مشیر خاص تھے، اسپیشل ان سے مشورے لیے جاتے، ان سے ان کی رائے پوچھی جاتی اور ان کی رائے کو مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ رائے دینے میں بہت زیادہ فہم و فراست سے کام لیتے اور ان کی رائے قرآن اور سنت سے قریب ہوتی تھی، یعنی ماشاءاللہ ان کے اجتہادات، ان کے جو فقہ کے بارے میں جو ان کے اصول تھے وہ بہت بہترین تھے، اور قرآن فہمی سے بھی ان کو خاص لگاؤ تھا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بہت ہی زیادہ عقیدت اور محبت سے کیا کرتے تھے، اور اس کتاب کو انہوں نے حفظ بھی کر رکھا تھا، یعنی قرآن کے حافظ تھے، اس کے الفاظ اور معنی پر غور و فکر کرتے تھے، اس کو اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتارتے اور اس سے پھر کچھ سبق حاصل کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے. ان کا جملہ ہمیں ملتا ہے، ان کا قول علی رضی اللہ عنہ کا، کہ جس نے قرآن پڑھا پھر فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا. استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ آج اکثر ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن صرف پڑھتے ہیں، اس کو عمل کرنے کے لیے، اس میں فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے یا اس میں غور و فکر و تدبر کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. تو لہٰذا وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کچھ غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا اور جہنم کا مستحق ہوا، تو دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. یعنی قرآن پڑھنے والا تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا. تو یہ صحابہ کرام قرآن کو کس طرح سے لیتے تھے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تھے، یعنی قرآن پڑھنا، دراصل قرآن پڑھنے والے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھے، یعنی اللہ کے رسول ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے. پھر وہ کہتے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیں ملتا ہے، کہ میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کہنے کا انداز بھی کتنا اچھا ہے، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو. یعنی جو عقل مند ہوگا وہ کیا کرے گا، روزانہ آخر میں رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا. الحمدللہ. پھر قرآن کریم کی جو قدر و منزلت تھی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کسی سرکش نے اس سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو شخص اس کی بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی، زبانوں میں کبھی ابہام پیدا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کا ایگزیکٹ معنی یہی ہے. علماء کرام اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کی. سبحان اللہ. کتنی صحیح بات ہے. فضائل القرآن لابن کثیر صفحہ 15، اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. ایکچولی یہ موقوف حدیث ہے. موقوف میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں صحابی تک جا کر سند ختم ہو جاتی ہے، یعنی وقف آ گیا اس میں بیچ میں، سمجھیں. تو ہو سکتا ہے یہ حدیث ہی ہو، اس کیونکہ بعض علماء نے اس کو حدیث کہہ کر ہی کہا ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے. اور بعض لوگوں نے اس کو علی رضی اللہ عنہ کا اپنا جملہ کہا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو واقعی میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو جو بات اس میں کہی گئی ہے ایز اٹ از بالکل ایسی صحیح ہے کہ علماء کبھی اس کی تفصیل سے سیر نہیں ہوں گے، جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو سرکشی کی وجہ سے اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ قرآن صراط مستقیم ہے، حکمت اور دانائی پر مبنی ہے الحمدللہ، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، اس کے پڑھنے کی وجہ سے خواہشات میں کبھی کدھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم چاہتے کہ اپنی خواہشات سے رکے رہیں، ہم خواہشات کے بندے نہ بنے، تو ہم کس کو پڑھیں؟ قرآن کو پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن سے، یعنی رمضان بھی چل رہا ہے تو رمضان میں تو ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہو کہ جس کی بنا پر قرآن ہمارے لیے لازم و ملزوم بن جائے، جیسے کہ ہمارا اور سانس کا، یعنی انسان کا اور اس کی سانس، آکسیجن کا ساتھ ہے، یا جسم اور روح کا ساتھ ہے کہ جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ہمارا اور قرآن کا تعلق ہو کہ ہم اس قرآن سے اتنے نزدیک ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں، کیونکہ جتنا قرآن سے نزدیک ہوں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ، امام مالک کے بارے میں جو ہمیں خبر ملتی ہے، مالک بن انس جو کہ محدث تھے اور ان کی پوری زندگی ہی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے، لوگوں کو احادیث پڑھاتے ہوئے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا تو وہ حدیثوں کے دفتر لپیٹ دیتے اور کہتے کہ حاضر شہر القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف قرآن پر توجہ دینی ہے، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، تدبر، تفکر اور اس کی آیات پر عمل۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اس رمضان میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کم از کم اس رمضان میں تو ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں۔ اور علی رضی اللہ عنہ قرآن میں بہت درک رکھتے تھے، اس کی آیات کا قرآن کی آیت کا مفہوم سب سے زیادہ جاننے والے علی رضی اللہ عنہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بہت زیادہ خدمت کی، انہوں نے خود اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے علوم حاصل کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، یقیناً میرے رب نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ طبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ الخلفاء للسیوطی اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے مطالب و مفاہیم پوچھو، یعنی اس کا مطلب اور اس کا معنی پوچھو، جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ سبحان اللہ، کیونکہ مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا، بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ انہوں نے حاصل کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کندن بنا دیتی ہے۔ جو ہم پڑھتے آئے نا کہ اپنے نفس کا تزکیہ ہمیں کرنا ہے، قرآن میں عبور ہم کو حاصل کرنا ہے، اپنی تربیت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اپنے استاد سے، اچھے نیک لوگوں سے انسان ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتا وہ۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پر نظر ڈالیں کہ جو نیک لوگ ہوں، اچھے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں یا جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی کمپنی کو، یعنی اپنی کمپنی ایسے لوگوں کی بنائیں جو نیک لوگوں کی کمپنی ہو، کیونکہ دنیا میں اگر آپ نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرت میں بھی انہی لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور پھر ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم گرتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، اگر ہمارے قدم کہیں پھسلتے ہیں، تو یہ جو ہمارے آس پاس کے ارد گرد کے جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیں تھام لیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے، وہ ہمیں واپس اس نیکی کی طرف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے۔ امام عبدالبر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں قرآن کریم جمع کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک ہی جگہ قرآن کو انہوں نے لکھ لیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عراق میں قیام کرتے تھے۔ ان دنوں صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے جو علماء تھے ابھی زندہ تھے، اس وقت بھی علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں مجھ سے قرآن کریم کے مطلب اور معنی کو سیکھ لو. یعنی اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہونے کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, لہٰذا مجھ سے تم سیکھ لو. کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ بہت بے چین رہتے تھے کہ جاہل لوگوں کو قرآن پڑھائیں سمجھائیں, جو بالکل ہی قرآن کو نہیں جانتے ہوں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں, ان کو اللہ کے رسول کی سیرت کے درخشاں پہلو بتائیں, ان کی صداقت کے بارے میں بتائیں, ان کی رہبری کریں, ان کی رہنمائی کریں. اس میں علی رضی اللہ عنہ بہت بے چین رہا کرتے تھے اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ تعلیم و تربیت کے لیے بہت حریص رہتے تھے. یعنی اکثر ان کی خواہش یہ ہوتی تھی یا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بے چین ہیں اور پڑھایا کرتے تھے وہ قرآن لوگوں کو, اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. کہا جاتا کہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آیتیں ان کے فیصلے یا ان کے وجہ سے یا ان کے پس منظر میں جو آیت نازل ہوئی, تو بخاری کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن مد مقابل کے خلاف دلیل پیش کرنے والا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور گھٹنوں کے بل پیش ہوگا. قیس بن عبادہ کہتے کہ یہ آیت مقدسہ جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ جنگ بدر میں شامل وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے, حمزہ, علی, ابو عبیدہ بن حارث, اور دوسری طرف شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. یعنی جو آیت نازل ہوئی تھی قرآن کریم میں کہ یہ دو فریق ہیں ان کے درمیان اپنے ادب کے معاملے میں جھگڑا ہے, ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, اس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب بھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف ان تمام جو قریش کے لوگ تھے ان کو بھیجا تھا, یعنی علی رضی اللہ عنہ, حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن حارث کو, کیونکہ کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چرواہے ہیں یعنی نعوذ باللہ مدینہ کے لوگوں کو انہوں نے ایک طرح سے تھوڑا کمتر سمجھا کہ ان کے مقابل ہم نہیں آتے, ہم کو ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو یا ہمارے قبیلے کے لوگ بھیجو جن سے ہم مقابلہ کر سکیں. تو پھر اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا تھا. پھر یہ بھی بات ہم جانتے کہ جو وفد نجران آیا تھا تو وفد نجران نے جب بات نہیں مانی تو اللہ کے رسول نے ان کو آفر کی تھی کہ آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ صحیح سلامت رہے اور جو باطل پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غضب میں آئے. تب وفد نجران نے کہا تھا کہ نہیں, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ, فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کو بلا لیا اور کہا کہ آؤ ہم بھی دعا کرتے ہیں تم بھی دعا کرو. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں جو کہ سورہ آل عمران میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی, مسجد حرام کی توسیع ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے سوا اور کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تب اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اس سے بہت افضل ہے. اس پر عمر بن خطاب نے کہا کہ ممبر رسول کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو, جب نماز ہو جائے تو اس بارے میں پوچھ لو. انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی فضیلت پتہ چلتی ہے جو کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فہم و فراست سے کہی تھی, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو تم نے بہت بڑا سمجھ لیا کہ لوگوں کو پانی پلا دینا یا پھر مسجد نبوی کی توسیع کر دینا, نہیں بلکہ اصل کیا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کے رسول سے تنہائی میں بات کرو تو صدقہ کر دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے، سزا مطلب یہ کہ کیونکہ ہر کوئی آ رہا تھا اور اللہ کے رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا. اب اللہ کے رسول کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک سے تنہائی میں بات کریں، الگ الگ سب سے بات کریں گے تو آپ بتائیں کتنا وقت اسی میں چلا جائے گا. تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی تم کو تنہائی میں بات کرنا ہو صدقہ دیا کرو. تو کہا جاتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے والے واحد صحابی علی رضی اللہ عنہ تھے. وہ کہتے کہ مجھے اسی دوران کچھ ضرورت پیش آ گئی کہ جس کی بنا پر مجھے اللہ کے رسول سے تنہائی میں بات کرنا پڑا، تو میں نے صدقہ دیا اور پھر اللہ کے رسول سے بات کی. سبحان اللہ. ایک دینار کہا تھا اللہ کے رسول نے، جب علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اتنا نہیں دے سکتا تو پھر آپ نے اس کو نصف دینار کر دیا تھا. قرآن کریم کی جو تفسیر اور تشریح پر ان کے جو واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.